نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون.
24 فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. الیس اللہ بکافٍ عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن يضلل الله فما له من هاد. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو ان لوگوں کے معبودان باطل کی جب نفی ہوئی تو انہوں نے ان سے آپ کو ڈرانے شروع کیا کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ ان کے اس انکار پر نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کے یہ بت تھے کون؟ ان کے یہ بت دراصل ان کے قومی اکابر تھے. صدیوں سے وہ ان کی کرامت کی داستانیں سنتے چلے آ رہے تھے کہ وہ بہت بڑے ہیں، ان کی یہ پاور ہیں، ان کے یہ اور یہ اختیارات ہیں، اور یہ باتیں سن سن کر عوام کے دلوں میں ان کی ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، یعنی ان بتوں کی اور ان شخصیتوں کی جن کے بت بنا کر رکھے گئے تھے، کہ وہ ان کے خلاف ایک لفظ تک نہ سننا چاہتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ کہا کہ یہ ہستیاں نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہ تو اپنی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کو بہت عجیب لگی اور وہ اس کو ایک طرف ماننے کو تیار نہ ہوئے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ تم ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، یعنی الٹا آپ کو نعوذ باللہ دھمکی دینے لگے یا یہ کہ تمہیں جنون لاحق ہو جائے گا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ان باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنے بندے کو کافی ہے اور اللہ کے بھروسے پر ہی اللہ کا پیغام پہنچانے والے آگے بڑھا کرتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہی میں نہیں ڈال سکتا۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ بیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کتنے بس سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوکیل۔ ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت انہیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں ہر روز یہ تجربہ کرتا ہے کہ جب دن کو تھک جاتا ہے تو پھر رات کو سو جاتا ہے، پھر سونے کے بعد دوبارہ اٹھتا ہے۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس پر ایک بے خبری کی سی حالت طاری ہوتی ہے۔ اس طرح نیند موت کے بہت مشابہ ہو جاتی ہے۔ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو پھر ہوش کی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ گویا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا روزانہ کا تجربہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز سوتے وقت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے، اور جس پر موت آنی ہوتی ہے اس کی وہ روح واپس نہیں لوٹائی جاتی، جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ بھی لے لی جاتی ہے، اور جسے دنیا میں ایک خاص وقت تک کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے اس کو اس کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ جو لوگ بھی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ان کی اپنی ذات میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ ایک طرح سے ہر روز مرتے ہیں اور ہر روز جیتے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی یہ لوگ نہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے؟ اَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثم الیہ ترجعون۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کھلنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یکا یک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روزہ قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا, یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے, یعنی کوئی بیماری, فقر و فاقہ یا کسی بھی قسم کی تکلیف آتی ہے, کوئی دکھ رنج پہنچتا ہے تو فوراً انسان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا, پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اثار دیتے ہیں یعنی نعمت عطا کرتے ہیں, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ, تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے یعنی میری اپنی قابلیت ہے. نہیں بل ہی فتنتن, بلکہ یہ تو آزمائش ہے. ولكن اکثرهم لا يعلمون, مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا سبب اپنی قابلیت بتاتے ہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں, مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا, پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے. اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے یعنی گناہ کیے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں تو اس کے لیے رجوع کرو, پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے, افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا, بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا, یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا, یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اس آیت میں یہاں پیچھے ایک خاص بات کہی گئی ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور احسن ما انزل الیکم, جو تمہارے رب کی طرف سے بہترین چیز نازل ہوئی ہے, یا اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی پیروی کرو. یہ بات کیوں کہی گئی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو بھی کلام بھیجا ہے وہ سارا ہی بہترین ہے, اس میں کوئی ایسی تقسیم تو کوئی نہیں کہ یہ حصہ اللہ کی کتاب کا بہترین ہے اور یہ بہترین نہیں ہے. پھر یہ کیوں کہا گیا کہ بہترین حصے کی پیروی کرو؟ بات یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, اس کی رائی ہدایت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے, ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایسی باتیں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جن سے وہ مفہوم نہیں نکلتا جو دراصل ان آیات کا نکلتا ہے, یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کر وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے اپنے منمانے مقصد نکالتے ہیں. کلام کا اصل مقصود تلاش کرنے کی بجائے, کلام کے اصل مقصد پر دھیان دینے کی بجائے, بعض اوقات وہ اپنی منمانی باتیں اس سے نکالتے ہیں، شوشے نکالتے ہیں، کلام کو غلط معنی پہناتے ہیں، کلام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں. تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کا طریقہ اختیار نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو بات جس بہترین رہنمائی کے لیے تمہیں دی ہے، اسی مقصد کو سمجھو اور اس کی پیروی کرو. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان قیامت کے دن اپنی ان کوتاہیوں پر اور اپنے ان اعمال پر پچھتائے اور اس وقت اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہو. کیونکہ وہاں وہ کہے گا، کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. تو اس وقت اسے یہ جواب ملے گا، کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. یہ کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے کتاب کے آسن پہلو کو لینے کی بجائے اس میں متشابہات کو تلاش کیا، یا اس میں بات جو کچھ کہی گئی تھی اسے کچھ سے کچھ بدل دیا، جیسے بنی اسرائیل نے کیا کہ حتہ تم کا حنتہ تم بنا دیا اور پھر کچھ چیزوں کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور ان کا انکار کیا. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو اس سینس میں نہ لینا، بلکہ اس کے خلاف جا کر بات کرنا. اس دنیا میں ہر وہ چیز جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایک طرف اللہ کی بات اور ایک طرف غیر اللہ کی بات. تو جو بات بھی غیر اللہ کی اللہ کی بات سے ٹکراتی ہوگی، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں، وہ باطل ہے، جھوٹ ہے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لا یمسہم السوء، کوئی تکلیف ان کو وہاں نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی خالق ہونے کے بعد وہ نگرانی بھی کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ اس نے چیزوں کو پیدا تو کر دیا اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا ہو، نہیں، وہ خود ہر چیز کی خبرگیری اور نگہبانی کر رہا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. ان سے کہیے کہ پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یعنی ایسے لوگوں کو یہاں جاہل کہہ کے پکارا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور چیز کی طرف لوگوں کو بلائے. یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ کی تم بندگی کرو اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت تو قیامت کے روز کچھ اس طرح ہوگی کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہاں پر ایک شکوہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے. یہ کس طرح؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے تو بھی ہم اس کے احکامات کو اسی طرح لیں گے جیسے اب لیتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ نظر نہیں آتا، حالانکہ اس کی قوت، اس کا اقتدار، اس کی بادشاہت، اس کی سب سے پاک اس کے پاس ہیں یا وہ سب صفات سے متصف ہے تو ہم اسے محسوس کیوں نہیں کرتے، اس کو پہچانتے کیوں نہیں؟ یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آتے ہیں یا نہیں؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہے، چاہے وہ سامنے ہو یا چھپا ہوا ہو، اگر وہ ہے تو ہے، جب ہمارا یقین ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، جب ہمارا یقین ہے کہ ہم نے پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے اور ہمارا انجام اس کے ہاتھ میں ہے، جزا اور سزا کا مالک وہ ہے، کوئی اور اس کے اقتدار میں شریک نہیں، ہم سب مانتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ماننے کے باوجود جب اس کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ گویا کوئی بات ہی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن ہوگا کیا کہ زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کتنے بڑے ہیں آسمان، انسان احاطہ نہیں کر سکتا ان سب چیزوں کی وسعت کا جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی۔ فرمایا ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ہاتھ میں لے لے گا۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کی صفات دوسروں میں دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، اور فرمائے گا میں ہوں خدا واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر؟ یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سمیت گر نہ پڑے۔ یعنی آپ پر اتنی حیبت طاری ہوئی۔ تو جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانتے ہیں، پھر وہ اللہ کی بات سن کر بیٹھے نہیں رہ جاتے، ان کے دل ہل جاتے ہیں، ان سے عمل بدل جاتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس روز سور پھونک دیا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ سور کا پھونکا جانا ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں جب لوگ امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو وقت ختم ہوتا ہے تو گھنٹی بجا دی جاتی ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب الارم بج جاتا ہے تو پھر سب طالب علموں سے ان کے پیپرز واپس لے لیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ عمل کر رہا ہے کہ یکا یک جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے پرچے سمیٹ لیے جائیں گے اور ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی جائے گی، اور سارے کا سارا نظام زمین کا بدل جائے گا۔ آج یہ زمین سورج کی وجہ سے روشن ہوتی ہے، کل ہر چیز رب کے نور سے روشن ہوگی، جیسے فرمایا ہوا اشرقت الارض بنور ربها، یعنی پورا سین تبدیل ہو جائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، کل اللہ کے سوا کسی اور میں قدرت نظر ہی نہ آئے گی، کیونکہ سارے کے سارے اختیارات تو صرف اسی کے پاس ہوں گے۔ اور پھر اس میں خاص بات جو ہم سب کو اس وقت سوچنے کی ہے اور ہم سب کی جو ذمہ داری اس میں محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، عدالت لگے گی، تو سین کیسے ہوگا؟ وضع علی کتاب، کتاب اعمال لا کر سامنے رکھ دی جائے گی، کون کیا کر کے آیا ہے وہ حاضر کر دیا جائے گا، وجیء بالنبیین، سارے انبیاء کو بلا لیا جائے گا، والشهداء اور شہداء بھی آ جائیں گے. یہ کون شہداء ہیں؟ یہ شہداء امت مسلمہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کیونکہ انبیاء کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کس کو کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے. ان کو بھی بلا لیا جائے گا. اب عدالت لگی ہوگی اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. حق کے ساتھ فیصلہ چکایا جائے گا. کسی پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. اور یہ اعمال نامے اور یہ جو گواہ اور انبیاء جو ہیں یہ بطور حجت پیش کیے جائیں گے تاکہ کوئی شخص بھی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، مجھے میرا حق نہیں ملا. نہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء سے کیا پوچھیں گے کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ اور تم نے جب پیغام پہنچایا تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ لوگوں سے پوچھا جائے گا کیا تم تک پیغام پہنچا تھا؟ اور جب پیغام پہنچ چکا تھا تو پھر ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے گا. اور انبیاء کے بعد لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ اور اگر ہم نے پہنچایا ہو تو ہم بڑی ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے پیغام نہیں پہنچایا تو کیا رب کی مخلوق ہمارے خلاف گواہی نہ دے گی؟ کہ یا اللہ تیری کتاب تو ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے پاس تھی، انہوں نے ہمیں تو نہیں پہنچایا کچھ. پھر کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. کس طرح کہ کسی کو حق پہنچا ہی نہیں، کسی کے پاس خیر کی بات پہنچی نہیں اور اس کو بے وجہ میں سزا دے دی جائے. اس آیت کی روح سے ہم سب کی ایک اہم ترین ذمہ داری سامنے آتی ہے. وَغُفِّيَتْ كُلِّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، حالانکہ وہ خود سب سے زیادہ جانتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ، کس چیز کو؟ بِمَا يَفْعَلُونَ، جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں اس کو سب خود بھی پتا ہے. لیکن اس کے باوجود انبیاء کی گواہی، شہداء کی گواہی، کتاب کا سامنے لا کے رکھنا، یہ سب انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کاتب، کسی حاسب اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں فیصلہ کرنے کے لیے. اور یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی عذر نہ پیش کر سکے، کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے پورا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے مرسلین سے. کیا پوچھیں گے؟ کہ تم نے پیغام پہنچایا یا نہیں. اور لوگوں سے مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جب رسولوں نے پیغام پہنچایا تھا تو تم نے کس طرح بہیو کیا، کس طرح ریئیکٹ کیا، کیا جواب تھا تمہارا؟